بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا بچوں بتائیے پچھلی مرتبہ کیا گفتگو چل رہی تھی؟ بھول گئے تو پھر کیا سنائیں؟ کہانی؟ اچھا کون سا لطیفہ تھا؟ جی پاؤں سے کھا رہا ہوں. سندھی رحمت اللہ علیہ کا لطیفہ سنایا تھا. بس یہ ٹھیک ہے. اب آپ نے تھوڑا سا گاڑی کو دھکا دیا نا تو اب گاڑی چل پڑی. بات یہ کر رہے تھے بیٹے کہ علی گڑھ نے کیا کردار ادا کیا ہندوستان کی تاریخ میں, اور ہم نے آپ کو مسدس حالی کی جو ہے اس کو سنانا شروع کیا تھا اور اس کے دیباچے کی کچھ سطریں پڑھی تھی. پھر بات حالی سے نکل کے سر سید تک پہنچی, پھر سر سید سے علی گڑھ تک پہنچی, علی گڑھ میں پھر شبلی آ گئے, پھر شبلی وہاں سے چلے گئے. تو ہم بھی کہاں سے کہاں گھومتے رہتے ہیں. ایک شہر ہے اس میں یہ بہت سے باغ لگے ہوئے ہیں, اور کہیں پہ آموں کے درخت ہیں, کہیں پہ آلو بخارا ہے, کہیں پہ آپ بھی بولیے اور کیا ہو سکتا ہے, ایک باغ کیسا سیب ہیں جی, آلوچے ہیں بہت اچھے, ناشپاتی بھی چلو رکھ لو, امرود, انگور. انگوروں کی تو بیلیں ہوتی ہیں, باغ کہاں سے ہوتا ہے انگور؟ اچھا لیکن باغ میں بیل تو لگ سکتی ہے, کیلے بھی. تو ہم جی مالٹے بھی, ہم ان باغوں میں گھومتے رہتے ہیں کبھی ایک میں کبھی دوسرے میں. یہ سب کوششیں جو تھیں نا بیٹے, یہ سب لوگوں نے اس لیے کی کہ ہندوستان میں بر صغیر میں اور دنیا میں اسلام باقی رہے, اللہ کا دین باقی رہے, اور کسی بھی طرح ہم امت کے زوال کو روک سکیں. اللہ تعالیٰ نے جس سے جتنا کام لیا تھا خدا نے لیا, اور ادارے وجود میں آئے. ہمیشہ اداروں کی بات کرنی چاہیے, ہمیشہ ادارے بنانے چاہیے. ادارے قائم ہوتے ہیں, اس سے پھر لوگ ملتے رہتے ہیں, ڈھلائی ہوتی رہتی. اس سے کبھی بھی زندگی بھر آپ نے یہ طے کر کے جانا ہے کہ ہم ادارے بنائیں گے. ٹھیک ہے بیٹے, اداروں میں کام ہوتا ہے, اداروں میں افراد بنتے ہیں. آپ کسی ادارے کا نام لیں. آپ میں سے ایک بچے نے پچھلی مرتبہ ہیرا جڑنا بتایا تھا, ہم بہت خوش ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ وہ بچہ غور سے سنتا ہے یا پڑھتا ہے. آپ کسی ادارے کا نام لیجیے. جی اچھا ہم بتاتے ہیں. کتنے بتائیں؟ دس چلیں گے نہیں ہے جی. کون بچہ بول رہا ہے؟ دارالعلوم کون سا؟ دارالعلوم لاہور میں تو نہیں ایسا بڑا, دارالعلوم کراچی. شاباش, بہت اچھا. یہ ادارہ ہے, اس ادارے سے بہت سے اچھے فاضل لوگ تیار ہو رہے ہیں. پڑھے لکھے لوگ. ایک اور ادارہ آپ کو بتاتے ہیں، وہ آغا خان میڈیکل یونیورسٹی ہے. آغا خان ایک ادارہ ہے لاہور کراچی میں، بہت اچھے اچھے بچے وہاں پڑھ رہے ہیں. وہاں پڑھنے والے دنیا میں مختلف جگہ جا کر اپنے ملک، اپنی قوم، اسلام، مسلمانوں کا نام روشن کر رہے ہیں. جو کچھ وہ میڈیکل کے ذریعے کماتے ہیں بیٹے، وہ مختلف اداروں میں اپنی پاکیزہ تنخواہ کا کچھ پاکیزہ حصہ بھیجتے ہیں تاکہ آپ لوگ پڑھ سکیں، تاکہ آپ لوگوں کے لیے سارا بندوبست ہو سکے. یہ پورا ایک دائرہ ہے بیٹے. وہ لوگ کماتے ہیں، پیسہ بھیجتے ہیں، پیسہ آپ پہ خرچ ہوتا ہے، آپ کی اس سے کھانے پکتے ہیں، آپ کے لیے کپڑے بنتے ہیں، پھر آپ جب یہاں سے فارغ ہو جاتے ہیں پھر آپ جاب میں چلے جاتے ہیں یا کسی بھی جگہ کوئی ادارہ بناتے ہیں، پھر وہاں سے پیسہ آپ بچوں پہ خرچ کرتے ہیں. تو یہ نسل در نسل ادارے ایسے چلتے ہیں. مثلاً علی گڑھ یونیورسٹی ایک ادارہ تھا اور اس سے بڑے باکمال لوگ پیدا ہوئے، اور جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی، سر سید احمد خان نے، ان کے رفقا نے، اس ادارے نے بہت سے لوگ پیدا کیے، اور اس ادارے نے مسلمانوں کو ایک فکر تو یہ دی کہ ہمیں مغربی علوم کا مطالعہ کرنا چاہیے اور مغرب کے جو علوم ہیں ان سے اجتناب نہیں برتنا چاہیے. وہاں سے سائنس آ رہی تھی، فزکس آ رہی تھی، کیمسٹری آ رہی تھی، نئی سے نئی چیزیں آ رہی تھیں. ان تمام چیزوں کو مسلمانوں کو یہ کہنا کہ پڑھیں، یہ علی گڑھ کا کمال تھا اور انہوں نے مسلمان بچوں کو یہ تعلیم دی. پھر علی گڑھ سے آپ کے تمام وہ بڑے لوگ نکلے جنہوں نے آپ کا ملک پاکستان بنایا. یہ ایک تیسرا ادارہ تھا. ایک چوتھے ادارے کا بھی نام آپ کو بتائیں، دارالعلوم دیوبند تھا. جب انگریز آئے بر صغیر میں تو آئے تو تھے وہ تجارت کرنے، لیکن آخر پہ پہنچ کے انہوں نے اس مملکت پہ، اس سارے علاقوں پہ قبضہ کر لیا، اور اللہ کا قانون ختم کر کے انہوں نے اپنی عقل سے بنائے ہوئے قوانین ہم لوگوں پہ نافذ کیے. اب بھی بیٹے ہم پہ اللہ کا قانون نافذ نہیں ہے، ہم پہ انہی گوروں کا قانون نافذ ہے یا اپنے بعد جو اپنی ذہن کے افراد چھوڑ کے گئے ہیں ان کا قانون بیٹے ہم پہ نافذ ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے زندگیاں اللہ کے قانون کے تحت بسر کرنی ہے یا گورے جو کچھ کے ہمیں دے گئے اس کے تحت بسر کرنی ہے. تو دارالعلوم دیوبند میں جو بزرگ جمع ہوئے تھے جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی، وہ ایک ادارہ تھا اور انہوں نے بر صغیر میں اسلام کو ایک مرتبہ پھر زندہ کیا اور اٹھایا. ایک پانچواں ادارہ بھی تھا اور اس کو کہتے ہیں ندوۃ العلماء، کہ جو اس وقت کے بزرگ تھے وہ جمع ہوئے، اور امام محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے. امام محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں جو کارنامے تھے ان میں سے ایک بڑا کارنامہ ندوۃ العلماء بھی تھا. انہوں نے وہ ادارہ قائم کیا، ان کے مختلف دوست ان کے ساتھ ملے، وہ ہم فکر تھے، ہم خیال تھے، اور انہوں نے ندوۃ العلماء کی بنیاد ہندوستان میں رکھی اور پھر اس کے جلسے مختلف شہروں میں کیے. ان کی فکر میں یہ بات شامل تھی کہ ہم لوگ جدید تعلیم کو بھی حاصل کریں اور قدیم علم کو بھی پڑھیں، اور ایک سے ایک بڑا فاضل آدمی وہاں سے پیدا ہوا. اس کی تفصیل ہم آپ سے پھر عرض کریں گے. یہ کتنا ادارہ ہوا؟ پانچواں. چھٹا ادارہ آپ کو بتائیں. چھٹا ادارہ جو تھا وہ در حقیقت اپنی ذات میں ایک ادارہ تھے، وہ ماں احمد زا خان صاحب تھے. بریلی میں پیدا ہوئے، بڑا خاندان تھا، سادات کا ایک مانا ہوا خاندان تھا، ان کے والد بہت بڑے مفتی تھے. تو احمد زا خان صاحب نے اس زمانے میں سب سے بڑا جو کام کیا وہ ان کے فتاوی ہیں. آپ کو معلوم ہے کتنی جلدوں میں؟ نہیں معلوم. ان کے فتاوی 32 جلدوں میں اب چھپے، وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے مفتی تھے اور منجھے ہوئے عالم دین تھے، انہوں نے اپنا کام کیا، وہ آپ کے پاس موجود ہے۔ جب آپ بڑے ہوں اور اگر آپ کو فتوے سے مناسبت ہو جاتی ہے اور آپ مفتی بننا چاہیں تو اس کتاب کو آپ کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ ایک ساتواں ادارہ بھی قائم ہوا اور بہت بڑی چیز تھی، اگر وہ چل جاتی اور بیٹے اگر اس کے فضلاء سامنے آتے تو وہ عثمانیہ یونیورسٹی تھی۔ عثمانیہ یونیورسٹی کہاں بنی؟ عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد دکن میں بنی۔ حیدرآباد دکن اسے اس لیے کہتے ہیں کہ جیسے ہمارے یہاں حیدرآباد کراچی کے ساتھ ایک شہر ہے نا، تو وہاں پر دکن ہے، اس کے ساتھ حیدرآباد ہے۔ حیدرآباد کی اپنی تہذیب ہے، مسلمان ریاستوں میں وہ بہت بڑی ریاست تھی۔ ریاست کیا ہوتی ہے آپ کو یہ بھی سمجھانا پڑے گا، ریاست جسے نواب ہوا کرتے تھے پچھلے زمانوں میں، نظام ہوا کرتے تھے، بہت بڑے زمین کے ٹکڑے، کئی کئی سو میل ان کی اپنی حکومتیں چھوٹی چھوٹی ہوا کرتی تھیں۔ حیدرآباد میں، حیدرآباد کی جو ریاست تھی، ان کا اپنا ریلوے اسٹیشن تھا، ان کے اپنے جھنڈے تھے، ان کا اپنا ڈاک کا نظام تھا، ان کا اپنا خزانہ تھا، بہت بڑے لوگ تھے۔ عثمانیہ یونیورسٹی میں پڑھنے اور پڑھانے کے جو لوگ تھے، جنہوں نے وہاں جا کر کام کیا ہے، عثمانیہ یونیورسٹی میں سید ابو العلیٰ مودودی، ان کے بڑے بھائی سید ابو الخیر مودودی، مولانا مناظر حسن گیلانی اور بہت بڑے بڑے لوگ بیٹھے وہاں گئے۔ حیدرآباد والوں کے دو کمالات تھے، ایک تو اس زمانے میں جتنی مسلمانوں کی ترقی کی تاریخ اور جتنے مسلمان ادارے ترقی کر رہے تھے، حیدرآباد والوں نے پیسے کے ذریعے ان کی بہت مدد کی۔ دار العلوم دیوبند انہوں نے چلایا، ندوۃ العلماء سے وہ تعاون کرتے رہے، علی گڑھ یونیورسٹی میں وہ چلے گئے، عثمانیہ ان کے ہاں خود قائم تھی۔ الغرض جتنے بھی اس وقت مسلمانوں کے ترقی کے کام تھے، حیدرآباد والوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی، ان بزرگوں کی قبروں کو ٹھنڈا اور روشن رکھے، اور اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر صلا دے جو اپنے اچھے بندوں کو دیا کرتا ہے۔ حیدرآباد کے بہت کارنامے تھے، انہوں نے عثمانیہ یونیورسٹی قائم کی۔ عثمانیہ یونیورسٹی میں انجینئرنگ بھی پڑھاتے تھے، عثمانیہ یونیورسٹی میں میڈیکل بھی پڑھاتے تھے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ساری چیزیں اردو میں پڑھاتے تھے۔ وہ کہتے تھے پہلے تم انگلش سیکھو، پھر اس کے بعد انگریزوں کے علوم پڑھو، اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ عربی فارسی جتنی بھی پڑھائی جاتی ہے اسکول میں وہ پڑھیں، اور اس کے بعد آپ اردو میں اپنی زبان میں پڑھیں تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ سکیں۔ تو عثمانیہ یونیورسٹی بھی ایک ادارہ تھا۔ اچھا، 10 میں سے کتنے رہ گئے؟ 3 ادارے رہ گئے۔ ایک بہت بڑا ادارہ جس نے بڑا کام کیا، یہ اسلامیہ کالج پشاور تھا۔ بڑے بڑے فاضل لوگ یہاں سے نکلے، یہاں کی لائبریری بڑی اچھی تھی۔ افغانستان سے عمومی طور پہ جو لوگ آتے تھے وہ نوشہرہ اور پشاور ٹھہرتے تھے۔ نوشہرہ کا مطلب نیا شہر، اور پشاور جو آگے والا، پیش آور، یہ فارسی کا لفظ ہے، اس سے پشاور بنا تھا، یعنی آگے آنے والا، آنے والی جو جگہ۔ تو پشاور میں یہ یونیورسٹی بہت بڑا ادارہ تھا، اور ایک اور ادارہ بھی تھا جس میں ہم نے شاید پہلے بھی آپ کو سنایا ہو کہ حالی کو بلایا گیا تھا وہاں، اور حالی کو تقریر کرنے کے لیے جب کھڑا کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس یونیورسٹی نے اب تک کلرکس پیدا کیے۔ کون سا؟ پنجاب یونیورسٹی۔ پنجاب یونیورسٹی بھی ایک ادارہ تھا، فاضل لوگ وہاں سے پیدا ہوئے، لیکن اس زمانے میں جو لوگ پڑھتے تھے، اگرچہ کچھ نام بہت بڑے آتے ہیں تاریخ میں، لیکن مسلمانوں کو خود تعلیم سے اتنی دلچسپی نہیں تھی۔ نتیجہ یہ کہ ہندو، سکھ، پنجاب یونیورسٹی کے بڑے فاضل لوگ تھے جنہوں نے یہاں سے ہجرت کرنے کے بعد انڈیا جا کے اپنے ملک پہ حکومتیں کی۔ کتنے ادارے ہو گئے؟ آٹھ ادارے ہو گئے. کوئی اور ادارہ بھی آپ بتائیے, پیشاب بھی تو بولیں نا. کہیے کہاں ہے, ان اداروں کی بات کریں جن کے فاضل, جن کے خریج, جن کے پڑھے پڑھائے اس وقت کوئی کام کر رہے ہیں, جہاں بڑے بڑے لوگوں نے پڑھایا ہو, جہاں بڑے بڑے لوگوں نے تعلیم کے میدان میں, صحت کے میدان میں, سماجی ترقیات کے میدان میں کوئی کام کیا ہو. ایک بہت بڑا ادارہ, بس نواں ہم بتا دیتے ہیں, دسواں آپ خود سوچ لیں, ایدی تھی. ایدی نے جو سسٹم قائم کیا, عبد الستار ایدی, انہوں نے جو سسٹم قائم کیا کراچی میں, انہوں نے ایک ایک پائی مانگی لوگوں کے گھروں میں جا کے, روڈ پہ کھڑے ہو کے مانگا, ایئرپورٹس پہ مانگا. میں نے انہیں خود دیکھا ہے, لاہور مال روڈ پہ بہت رش تھا. ہم نے کہا معلوم نہیں کہا کیا ہو گیا, تو مال روڈ سے ہم گزر رہے تھے تو ایدی کو دیکھا, اور ایدی کھڑے ہو کے چندہ مانگ رہے تھے. ان کا ایک پروجیکٹ تھا, انہوں نے شروع کرنا تھا, اور لوگ دھڑا دھڑ انہیں چندہ دے رہے تھے. اس لیے بیٹے مسلمانوں کا اللہ کا شکر ہے, اب بھی مزاج ہے ان کے پاس پیسے ہوں اور ڈھنگ سے بات کی جائے, ان کی سمجھ میں آ جائے, تو بہت سے لوگ مدد کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. تو ایدی اپنی ذات میں بھی ادارہ تھے, اور ایدی کا وہ ادارہ اب تک چل رہا ہے, اب تک کام کر رہے ہیں. ان لوگوں نے اپنی جان, اپنی مال, اپنی زندگیاں اس کے لیے وقف کر دی تاکہ دکھی انسانیت کی خدمت کی جائے, اور لوگوں کے لیے اچھے ادارے قائم کیے جائیں, اور لوگوں کو سمجھایا جائے کہ مشکل وقت میں ہم ایک دوسرے کے کیسے کام آتے ہیں. صحیح بخاری میں ایک حدیث آئی, اس میں پانچ کاموں کا ذکر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جب نازل ہوئی تو آپ کے لیے یہ بالکل ایک نیا تجربہ تھا. اب گھر آئے اور اسے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ مجھے آج ایک فرشتہ ملا تھا اور اس نے مجھے سینے سے لگایا, گلے لگا کے زور سے دبایا, مجھے لگتا تھا میری جان نکل جائے گی. آپ نے فرمایا پھر ایسے ہوا, اور پھر ساری بات بیان کرنے کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہ نے سنی اور پھر بولی, انہوں نے کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا, اللہ کی قسم ہے اللہ تعالی کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. انک لتحمل الکل, آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے. لوگوں کا بوجھ اٹھانے کا ایک مطلب یہ بھی آسان سا, جو آپ کی عمر کے لائق ہے, کہ آپ کسی بڑے کو دیکھتے ہیں, بوڑھے کو دیکھتے ہیں, کسی عورت کو دیکھتے ہیں, کوئی خاتون ہے اور وہ بیچاری اپنا سامان لے کے جا رہی ہے, بڑی مشکل ہے اس کے لیے, تو آگے بڑھ کے اس کا سامان اٹھا لینا کہ انکل میں آپ کا سامان اٹھا لیتا ہوں, بابا جی آپ نے کہاں جانا ہے, خالہ جان آپ نے کہاں جانا ہے, ٹھیک ہے. اس طرح بیٹے بوجھ اٹھایا کر. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں ان کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. ایک تو ظاہر ہے اس کا مطلب آسان سا یہ جو آپ کو بتایا آپ کی عمر کے مطابق, اور حقیقت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں جتنی بھی مشکلات اور مصائب, تکالیف, پریشانیاں پیش آتی ہیں, آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, یعنی مشکل وقت میں لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں. تقسب المعدوم, اور جن لوگوں کے پاس نوکریاں نہیں ہوتی آپ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی کہیں نوکری لگ جائے, آپ پڑھ لکھ کے یہاں سے جائیں, کہیں بھی پڑھیں. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب آپ آفیسر بن جاتے ہیں, جب آپ بڑے بن جاتے ہیں, تو اس وقت آپ کا یہ فریضہ بنتا ہے بیٹے کہ آپ لوگوں کے لیے نوکریاں تلاش کریں, لوگوں کے لیے جابز تلاش کریں. لیکن کبھی بھی بیٹے کسی کی ناجائز سفارش نہ کرے. مثلا ایک بچہ میٹرک اس نے پاس نہیں کیا اور آپ چاہتے ہیں کہ اسکول میں جا کے وہ بارہویں کلاس کے بچوں کو پڑھائے, تو آپ خود سوچیں میٹرک اس نے کیا نہیں اور آپ سفارش کر رہے ہیں کہ بارہویں جماعت کو جا کے پڑھاؤ, تو پڑھنے والے جو ہوں گے وہ کہیں گے شکر ہے اللہ کا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ایسے ایسے جاہل ٹیچر بنے ہوئے, ان سے بچنا چاہیے, کون پڑھے گا ان سے. اس لیے سب سے پہلے قابلیت کو پیدا کرنا چاہیے. اب ایک آدمی گاڑی بہت اچھی چلا لیتا ہے اور وہ ہمیں گئے کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں جاب کے لیے اور آپ مدرسے میں لنگر میں مجھے باورچی رکھ لیں, آپ سوچیں وہ کھانا پکا سکے کیسے ممکن ہے؟ ہم کہیں گے کہ جناب گاڑی ہو اور آپ اس کو ڈرائیو کریں بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پڑھ لکھ کے تو آپ گاڑی کا سارا کچھ آئے اور یہاں کیا پالو پیاز کاٹنے لگ گئے, یہ تو نہیں نہ ہو سکتا. اس لیے بیٹے ہمیشہ اہلیت پیدا کرنی چاہیے. ہمارے مسائل اس وقت یہ نہیں ہے کہ جابز نہیں ہیں ملک میں, مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ لوگ اہل نہیں, لوگ قابل نہیں. رمضان میں کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ کوئی قرآن پاک سنا دے لیکن بچے قرآن یاد ہی نہیں کرتے, ایسے ہی حافظ کا نام لگا ہوا ہوتا ہے. آپ نے دیکھے نا ایسے حافظ جو ایک پارا نہیں سنا سکتے اور تراوی میں مسلح پہ ایسے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں جیسے بس قرآن جبریل امین لے کے ابھی آئے کے آئے, ٹھیک ہے نا؟ دیکھے نا ایسے حافظوں کو, کس کس نے دیکھا ہے ایسا حافظ جو قرآن سنا نہیں سکتا لیکن بڑا فخر لوگ کہتے ہیں یہ حافظ صاحب ہے, حافظ جی. آپ نے دیکھا ہے کسی کو؟ آپ نے دیکھا ہے؟ کوئی مثال دو تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کے فیلڈ میں کیسے کیسے گھپلے ہوتے ہیں. جی بیٹے آپ کہیے کہیے. کہاں؟ گھر کے پاس. کیا ہوا تھا؟ حافظ تو وہ تھا نہیں لیکن دعوے کر رہا تھا کہ حافظ ہے نا. یہی آپ کے ساتھ بھی ہونا ہے. اس لیے بات نے اتنا طول پکڑا ہے کہ کل کو آپ کے ساتھ بھی یہی ہونا ہے. آپ بھی جب مصلی سنائیں گے نا پھر پتا چلے گا آپ کتنے پانی میں اور کتنے حافظ ہیں. ویسے تو آپ بہت اچھے حافظ ہیں لیکن جب قرآن سنو اور نہ آتا ہو پھر کیا فائدہ. ہم نے ایسے اساتذہ کو دیکھا ہے کہ بیٹے پورے پورے قرآن میں ایک غلطی نہیں تھی, ایک غلطی. ایسے دیکھا ہے کہ وہ تین پارے تو ایسے پڑھ لیتے تھے کھڑے ہو کے آرام سے جیسے آج کل صبح باکر خانیاں آپ کھاتے ہیں. کل نہیں ملی نا, پہنچ گئی رپورٹ, ساری رپورٹ پہنچ گئی. ایسے پکے حافظ تھے. آپ کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے. جو تو آپ کہیں ہم حافظ نہیں ہیں اور اگر ہیں تو اس کا ثبوت دیں. بالکل اسی طرح لوگوں کی نوکریوں کے معاملے میں کسی بھی شخص کی ریکمینڈیشن, کسی بھی شخص کے لیے آپ سفارش جب کرتے ہیں تو آپ کو خود پتا ہونا چاہیے کہ یہ کام کر بھی سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. آپ سے کوئی کہے کہ ہمیں ایک پولیس انسپیکٹر چاہیے, ایک فوج کا اچھا افسر چاہیے, ہاشم کو جانتے ہیں؟ ہاشم آ جائے اور کہے میرے رکھوا دیں پولیس انسپیکٹر. ہاشم کہے کہ میں تو جی فوج کا بڑا افسر بنوں گا, مجھے بھجوا دیں, آپ سفارش کر رہے ہیں. تو جس کو آپ سفارش کر رہے ہیں اگر وہ پاگل نہیں ہے تو ہنسے گا نا کہ کس کو بھیج رہے ہیں. بالکل اسی طرح بیٹے سب سے پہلے اپنے اندر صلاحیت اور اہلیت پیدا کیجئے. جب یہ پیدا ہوتی ہے پھر اس کے بعد آگے جا کر کسی چیز کے لیے آپ, کسی بات کے لیے آپ بات کر سکتے ہیں. تیسری صفت انہوں نے گنوائی, ان کا تقرر ضعیف, آپ اپنے مہمانوں کی عزت کرتے ہیں. ہمیشہ بیٹے گھر آنے والوں کی, مہمانوں کی, آپ سے کوئی ملنے آ رہا ہے اس کا عزت احترام یہ سب ہونا چاہیے. لیکن ملاقات لمبی نہیں ہونی چاہیے۔ کہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ مہمان آ رہا ہے اور آپ ایک ایک گھنٹہ اس کے ساتھ بیٹھ کے گپے مار رہے ہیں، کہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ خالہ جان آ گئیں اور پھوپھی آ گئیں اور چچا آ گئے اور فلانا آ گیا اور آپ چار گھنٹے انہی کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اس چیز کو توڑنا چاہیے۔ ہمیشہ جلدی سونا، صبح جلدی اٹھنا، مہمانوں کو اتنا وقت دینا جتنا مناسب ہے، کام کے اعتبار سے، ملنے کے اعتبار سے۔ لیکن یہ جو کلچر ہمارے یہاں بن گیا ہے نا بیٹے، بغیر کسی اطلاع کے دوسرے کے گھر چلے جانا، آپ جا رہے ہیں اپنے دوست کے گھر، اسے بتایا ہی نہیں میں کس وقت آؤں گا، اب وہ بیچارہ کھانا کھا چکا ہے، سونا چاہتا ہے، کھانا کھانا چاہتا ہے، کہیں اور جانا چاہتا ہے، کتنا دل ہی دل میں پریشان ہو رہا ہے کہ یار اس وقت تمہیں آنا تھا، کیوں آئے ہو اس وقت، اب کہہ بھی نہیں سکتا، آپ چلے جو گئے، وہ آپ کو چائے بھی پلائے گا۔ اور جی جی کھانا کھلائے گا؟ نہیں نہیں، چائے کا ساتھ سموسے ہی کھلائے گا، کھانا کدھر سے کھلائے گا؟ ٹھیک ہے۔ تو بیٹے یہ بری باتیں، ہمیشہ جہاں بھی آپ نے جانا ہے وقت طے کر کے جائیے، ٹھیک ہے، دوستوں میں بھی کہ میں اتنے بجے آؤں گا، اتنے منٹ تمہارے پاس ٹھہروں گا، میں آ رہا ہوں، کل آ جاؤں، وہ کہتے ہیں آ جاؤ، آپ کے میں 13 منٹ کے لیے آ رہا ہوں، بس 13واں منٹ ہوا اور آپ اٹھ کے چل پڑے، ایسے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ میں کل آ رہا ہوں 17 منٹ کے لیے، 17واں منٹ ہوا اور آپ اٹھ کے چل پڑے، میں کل آؤں گا آپ کے پاس بیٹھوں گا، بہت دن ہو گئے آپ سے نہیں ملا، 22 منٹ کے لیے آؤں گا، 22 منٹ بعد آپ اٹھ کے چل پڑے کہ 22 منٹ پورے ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ آپ سے کوئی ٹائم لینا چاہتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس ہفتے چھٹی پہ آؤں گا، جمعرات ہوگی، میرے پاس آؤ اور ٹھیک 53 منٹ کے لیے، 53 منٹ ہو گئے، آپ نے کہا بس بھائی ہو گیا وقت پورا۔ ہمارے حضرت سناتے تھے، امام ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ، حضرت فرماتے تھے کہ مولانا عبد الماجد دریابادی، انہوں نے قرآن کریم کی 2 تفسیریں لکھی ہیں، ایک انگلش میں ایک اردو۔ مولانا عبد الماجد دریابادی کو فالج ہو گیا تھا، اور بیٹے وہ اتنے عظیم انسان تھے، اتنے عظیم انسان تھے، ان کی تفسیر ہے قرآن کریم کی، بالکل مختصر سی، کہنے کو تو مختصر ہے مگر پورا انسائیکلوپیڈیا ہے، 50-50 تفسیریں پڑھ کے انہوں نے پھر ایک جملہ لکھا ہے، بہت بڑے آدمی، ان کو فالج ہو گیا، کروٹ بدلنے سے ادھر ادھر معذور ہو گئے، ان کا بیٹا کوئی نہیں تھا، بیٹیاں تھیں، بیٹیاں انہیں اٹھاتی تھیں، بٹھاتی تھیں، کھانا کھلاتی تھیں، کچھ بھی۔ وفات سے کوئی 3 ہفتے پہلے وہ ایک کونے کی طرف دیکھنے لگے، مسلسل دیکھتے رہتے تھے، اسی کونے کو دیکھتے رہتے، پہلے تو پھر ادھر ادھر دیکھ لیتے تھے، اب اسی کونے۔ تو ان کی بیٹی نے پوچھا کہ ابا آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ اس کونے میں دیکھتے رہتے ہیں؟ تو انہوں نے اپنی بیٹی کو بتایا کہ فرشتے دیکھ رہا ہوں۔ بیٹی نے پوچھا فرشتے؟ انہوں نے کہا ہاں، یہ فرشتے بڑے ادب احترام سے کھڑے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں ہم آپ کو لینے آئے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا لے چلو۔ انہوں نے کہا آپ کی زندگی کے ابھی کچھ دن باقی ہیں، 3 ہفتے تک فرشتے کھڑے رہے انہیں لینے کے، اتنے بڑے آدمی۔ ہمارے حضرت کہتے تھے رحمہ اللہ کہ میں پڑھاتا تھا، استاد تھا، تو مجھے قرآن کریم کی تفسیر میں کبھی کبھی مشکلات پیش آتی تھی، تو میں مولانا عبد الماجد دریابادی کو خط لکھتا تھا کہ حضرت یہ یہ چیزیں پیش آ رہی ہیں، کچھ مشکلات ہیں، آپ حل کر دیں، آپ سے پڑھنا ہے، مدد چاہیے۔ تو مجھے لکھتے تھے کلیمیاں فلاں دن آئیے 1 گھنٹے کے لیے، فلاں دن آئیے 1 گھنٹہ 5 منٹ کے لیے، تو میں چلا جاتا تھا۔ ایک دن میں نے ان سے پوچھا ان کی عادت کیا تھی، عادت یہ تھی کہ وہ گھڑی پہ، آپ الارم لگانا جانتے ہیں؟ ہاں، وہ اپنی گھڑی پہ الارم لگاتے تھے، 12 پہ دونوں سوئیاں جمع کر لیتے تھے۔ اب کسی کو فرض کر لیجئے انہوں نے 7 منٹ کا وقت دیا نا، تو 12:07 کا الارم لگا دیا، 7ویں منٹ میں الارم بجنا شروع ہو گیا، مولانا اٹھ کھڑے ہوئے کہ بھائی آپ کا وقت پورا ہوا چاہیے۔ آپ کو برا لگتا ہے نا کہ مہمان کو اب کہنا کہ چلیے، لیکن بیٹے زندگی میں کام ایسے ہی ہوتے، کام ایسے ہی ہوتے۔ جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی اپنا وقت ضائع نہیں کرتے. دنیا کا سب سے سخی آدمی کون؟ پیسہ سخاوت نہیں ہے, آج ہے کل نہیں. سب سے سخی آدمی وہ ہے جو آپ کو اپنا وقت دے دیتا ہے. سب سے زیادہ سخی ہوتا ہے, کیونکہ وقت تو بیٹے اس کو دوبارہ ملنا نہیں نا آپ کے پاس, اس کے پاس وقت تو دوبارہ نہیں نا آتا. اس لیے سب سے سخی آدمی وہ ہوتا ہے جو آپ کو وقت دیتا ہے. تو مولانا کیا کرتے تھے؟ ہمارے حضرت رحمت اللہ فرماتے تھے کہ وہ اب ایک گھنٹے کا نا تو 12 بجے شروع ہی ملاقات, 1:05 کا انہوں نے الارم لگا دیا, 65 منٹ وقت دیا تھا, 1:05 پہ الارم بجنا شروع ہوتا تھا اور مولانا اٹھ کے کھڑے جاتے تھے, کہتے بھائی بس اب آپ کا وقت پورا ہوا, اب آپ چاہیے. ایسے ہی تو نہیں انہوں نے دو تفسیریں لکھ لی. تو اس لیے بیٹے ہمیشہ وقت طے کرو پھر جاؤ, وقت دو اور پھر کوئی آئے ملنے کے لیے تو اتنے ہی وقت کے لیے ملنا ہے جتنا وقت طے ہوا ہے, اس سے زیادہ بھی نہیں اس سے کم بھی. حضرت فرماتے تھے کہ میں نے ایک دن سے پوچھا کہ آپ اتنے دنوں کے بعد وقت دیتے ہیں اور وقت بھی آپ دیتے ہیں 1 گھنٹہ, یہ کیوں, ہمیں زیادہ وقت دیا کریں. انہوں نے کہا علی میاں میں جو کام کرتا ہوں نا لکھنے پڑھنے کا, آپ کا جب خط آتا ہے تو میں نہ نہیں کر سکتا, تو میں کیا کرتا ہوں کہ اپنے روز کے کام میں 5 منٹ بڑھا دیتا ہوں. روز 1 گھنٹہ لکھنا تھا تو آج 1 گھنٹہ 5 منٹ, کل 1 گھنٹہ 10 منٹ, پرسوں 1 گھنٹہ 15 منٹ, اس کے بعد 1 گھنٹہ 20 منٹ, اور فرماتے تھے 12ویں دن کا وقت آپ کو دیتا ہوں. یہ 5-5 منٹ جو کام زیادہ کیا ہے 12ویں دن, یہ 60 منٹ ہو گئے نا زیادہ, وہ 60 منٹ میں آپ کو ایک دم سے دے دیتا ہوں, 1 گھنٹہ آپ سے ملتا ہوں, بس پھر چھٹی. اس لیے بیٹے وقت کسی کو نہیں دیا کرتے, وقت دینے ہی نہیں چاہیے. ایسے ایسے لوگ بھی دیکھے جو 6-6 مہینے بعد کا وقت دیتے کہ 6 مہینے بعد آنا پھر ملیں, اتنا اسکیچل ان کا ٹائٹ ہوتا تھا کہ ایک کے ساتھ ایک کام ملا ہوا ہوتا تھا, ایک کے ساتھ ایک کام ملا ہوا ہوتا تھا, اور وہ لوگ درمیان میں ذرا سی بھی گڑبڑ ہو جائے تو پھر اپنا وقت رات کو کہیں پورا کرتے تھے. اس لیے بیٹے وہ جو حدیث میں آیا ہے نا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ آپ مہمانوں کی عزت کرتے تھے تو مہمان کا احترام یہ کہ آپ سے کھانا کھلائیے, چائے پلائیے, مگر بیٹے وقت ایک طے شدہ وقت ہے, 20 منٹ ہیں, 20 منٹ پہ کام پورا کر دیں. آپ نے اس کو 37 منٹ دیے ہیں ملاقات کے, 37ویں منٹ پہ آپ نے اٹھ جانا ہے کہ بھی بس وقت پورا ہو, ایسے کرنا چاہیے. لیکن ماں باپ ایسا رشتہ نہیں ہے جہاں آدمی ایسا کرے. اپنے اساتذہ اگر پڑھے لکھے ہوں, اساتذہ پڑھا لکھا نہیں نا چھٹی, اساتذہ آج کل افسوس ہے کہ یہ کہنا پڑتا ہے, آپ کے اساتذہ اگر پڑھے لکھے ہوں, ماں باپ ان کی تو ویسی ہی خدمت کرنی ہے, ان کے ساتھ ایسے تعلقات نہیں ہوتے, وہ ایک الگ بات ہے. آپ کے محسن جنہوں نے آپ پہ کوئی نہ کوئی احسان کیا ہو ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے, وہ ایک الگ چیز ہے. جو اپنے محسنین ہوتے ہیں, دوست ہوتے ہیں, آدمی خود قدر کرتا ہے ان کی کہ انہوں نے بڑے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا ہے, بہت کٹھن اوقات ہم نے مل کے گزارے ہیں, وہ ایک الگ چیز ہے بیٹے, لیکن وقت کو ضائع نہیں کر. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آپ کیا کرتے ہیں, مہمانوں کی عزت کرتے ہیں, وتعینوا علی نوائب الحق, اور جب قدرتی آفات آتی ہیں تو آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں, جیسے زلزلہ آ جائے خدا نہ خواستہ, جیسے شدید آندھی بارش چلے تو لوگوں کی مدد کرنا. ہم نے کئی بار دیکھا ہے بیٹے شدید آندھیاں چلتی ہیں نا, ہوا چلتی ٹھیک, اور کھڑکیاں اور دروازے بج رہے ہوتے ہیں, آپ تو مدرسے کی مدد نہیں کرتے. مدرسے کی مدد یہ ہے کہ جب شدید آندھی چلے آپ مدرسے میں مسجد میں جا کے دیکھیں کوئی کھڑکی کھلی تو نہیں, کوئی دروازہ کھلا ہوا تو نہیں, اسے بند کرنا ہے کیونکہ آپ کی اپنی جگہ ہے نا, آپ نے یہاں پڑھنا ہے. رات کو عشاء کی نماز کے بعد اگر آپ جلدی نہیں سو رہے یا دو منٹ تین منٹ مسجد میں آئے دیکھا کوئی لائٹ تو نہیں چل رہی، کوئی پنکھا تو نہیں چل رہا، کیوں؟ اس لیے کہ بیٹے ملک میں بجلی کم پیدا ہو رہی ہے، ہمیں اپنے ملک کا بھی سوچنا ہے، ہمیں اپنی قوم کا بھی سوچنا ہے، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ وہ تمام لوگ جو اس خطے میں رہتے ہیں چاہے ان کا کوئی بھی مذہب ہے، لیکن ہمارا ملک تو ہے نا، ہمیں اپنے ملک کے ساتھ ہمیشہ خیر خواہی رکھنی، ہمیں اپنے ملک کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک رکھنا ہے، ہمیں اپنے ملک کی خدمت کرنی ہے، ہمیں اپنے چھوٹوں کو بچانا ہے، اگلی نسلوں کو بچانا ہے، تو آپ کی کوآپریشن اور آپ کی مدد یہ ہے کہ آپ آ کے ادارے میں دیکھیں، اچھا یہاں پہ کوئی گندگی پڑی ہوئی ہے، اوفو کتنی بری چیز ہے، جا کر کسی کو اطلاع دینی ہے کہ سر وہ صاف کرا دیں اس جگہ کو، وہ جگہ گندی کھانے کے لیے نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ آپ اپنے ٹیچر کو بتائیں، پوچھیں، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو آپ مدد کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ چیزیں آپ کی زندگی میں آنی چاہیے۔ سب سے اہم چیز کیا ہے؟ ہم نے ایک ترتیب آپ کو بتائی، ٹاپ پہ کیا چیز ہے جس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا؟ وہ عقیدہ، اہل سنہ کا جو عقیدہ ہے نا، اس پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا۔ اللہ ایک ہے، ساری دنیا کہے کہ خدا دو ہیں نہیں ماننا، اللہ ایک ہے۔ ٹھیک ہے بیٹے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ ایک ہے۔ یہاں پہنچ کے سارے دروازے بند کر لینے چاہیے اور نبوت پر اعتماد کرنا چاہیے۔ حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز بتائی ہے، بس صرف آخر، جنت یقیناً ہے، جہنم یقیناً ہے، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ کے رسول اور نبی، اور اللہ کے رسولوں اور آخروں میں، رسولوں اور نبیوں میں آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ سب عقیدے کی باتیں، کبھی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا اس میں، ایک۔ اور عقیدے کے بعد سب سے اہم چیز کیا ہے؟ اب بولے وہ بچہ جس نے اس وقت کہا تھا، ٹائم۔ ٹائم سب سے قیمتی چیز ہے، اس سے قیمتی چیز اور کوئی نہیں، یہ تو جنت میں بھی نہیں دوبارہ آئے گا۔ جنت میں جب آپ جائیں گے تو وہاں تو اپنا ٹائم ہوگا، جولائی 2019 وہاں تو نہیں آئے گا، وہاں تو جو بھی وقت ہوگا وہ اس وقت کا وقت ہوگا، سوائے اس کے کہ اللہ کچھ ایسے کر دے۔ خیر یہ علم کلام کی اور ٹائم اور سپیس کی باتیں آپ چھوڑیے اس کو، لیکن بیٹے سب سے اہم چیز عقیدہ، اور عقیدے کے بعد وقت، اور وقت کے بعد تیسری چیز بھی آپ کو بتائی تھی۔ اچھا ہم آپ کو آج ہی بتا رہے ہیں، پہلے نہیں بتائی تھی؟ صحت، اپنی تندرستی، اس کا خیال کرنا، پابندی سے شام کو گراؤنڈ میں جانا، کھیلنا، جم جانا۔ جم آپ کو کیسا لگتا ہے بھائی؟ جاتے ہیں آپ بچے؟ بڑے بچے جاتے ہوں گے نا، کیسا ہے بولیے؟ اور آپ کے انسٹرکٹر کیسے ہیں؟ کہہ لو جو کہنا ہے، ابھی کون سا وہ سن رہے ہیں، کوئی شکایت نہیں لگے گی۔ آپ کے انسٹرکٹر کیسے ہیں جم کے؟ اچھے ہیں؟ اچھا، آپ کے ساتھ شفقت سے پیش آتے ہیں؟ بہت اچھا، ان کی قدر کیجیے۔ ٹھیک ہے بیٹے، صحت، صحت قائم رہے گی تو آپ علم حاصل کریں گے، صحت ہوگی تو کچھ پڑھیں گے نا۔ مریض آدمی کا مشورہ بھی مریض ہی ہوتا ہے، مریض آدمی کی باتیں بھی مریضوں جیسی ہوتی، ایسے ہے نا۔ اس لیے بیٹے علم کا نمبر پھر آئے گا اس کے بعد۔ آپ کی صحت ہونی چاہیے، آپ فزیکلی فٹ ہونے چاہیے۔ اگر آپ فزیکلی فٹ نہیں ہیں نا، تو ایک بہت بڑا احسان ہم پہ کریں، آپ چھوڑ دیں، ہمارے پاس سے چلے جائیں۔ فزیکلی فٹ ہوں گے، آپ کو نیند ٹھیک آئی، آپ نے ایکسرسائز کی ہوئی ہے، ایکسرسائز کے بعد نیند کیسی آتی ہے؟ گہری نا، بہت اچھی۔ کہ بیٹے اب آپ اس قابل ہیں کہ معاشرے میں رہیں، اب آپ اس قابل ہیں کہ معاشرے میں لیڈ کریں، اب آپ اس قابل ہیں کہ معاشرے میں کسی بھی مقام پر پہنچ کے آپ کہیں بھی بہت اچھی رائے دے سکتے ہیں، بہت اچھے کام کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کے سر میں خود درد ہو رہا ہے تو پھر جا کے کیا کرنا ہے؟ اوفو، آج تو کھانا ہی بڑا خراب تھا، پھر اب آپ نے جا کے کیا کر لینا ہے؟ ٹیچر پوچھتے ہیں آپ آئے نہیں، وہ سر مجھے چوٹ لگ گئی تھی. تو چوٹ لگ گئی تھی تو پڑھنا چھوڑ دیا؟ غلط بات ہو گئی نا. آپ نے کیوں نہیں احتیاط کی کہ آپ کو چوٹ نہ لگے؟ آپ اتنی رفتار سے سیڑھیوں سے نیچے جائیں جتنی رفتار آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. آپ اس سے زیادہ نیچے جائیں گے، گریں گے، آپ آ کے پڑھ نہیں سکیں گے. تو پھر تو آپ کو کوئی ایسا نہیں ہے جو اس میں چوٹ کے اثرات کے ختم ہونے میں آپ کی مدد کر سکے. اس لیے بیٹے، سب سے زیادہ پہلے نمبر پہ کیا چیز ہے؟ عقیدہ. دوسرے نمبر پہ ٹائم، اور تیسرے نمبر پہ سے. پھر انشاءاللہ آئندہ بات کریں.